والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مراقبہ کا شوق، آج مراقبہ کرنا ہی سالکین کے لیے سب سے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. ہم لوگ چند نوجوان تھے مگر مراقبہ کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے. ہمارے ایک دوست غوث صاحب تھے، پہلے جماعت اسلامی میں رہے، پھر سلسلے نقشبندیہ میں بیعت ہوئے، حتیٰ کہ چند روز میں دل اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جاری ہو گیا. ایک دن میں 3-4 گھنٹے مراقبہ کرنا، ان کے لیے معمولی بات نہیں. 3-4 گھنٹے انہوں نے اپنا امیر مجھے بنایا ہوا تھا. یونیورسٹی کے راستے میں ایک مسجد تھی، اس میں وہ آتے جاتے 2 گھنٹہ مراقبہ کر لیتے تھے. یونیورسٹی پڑھتے پڑھتے مراقبہ کر رہے 2-2 گھنٹے کا، مولوی بنتے بنتے نہیں، یونیورسٹی پڑھتے پڑھتے 2-2 گھنٹے کا مراقبہ کر لیتے تھے. ایک غوث صاحب باتھ روم میں جاتے تو کپڑے دھونے میں 4-4 گھنٹے لگا دیتے تھے. ایک دن بٹھا کر پوچھا تو کہنے لگے کہ 1 گھنٹے میں تو کپڑے دھو لیتا ہوں، باقی 3 گھنٹے مراقبہ کرتا رہتا ہوں. سو جب مراقبہ کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، جب اس کا ٹیسٹ لگ جاتا ہے، تو انسان یوں چھپ چھپ کر مراقبہ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. کسی اور بہانے سے کام کر رہا ہے، کہتے اتنا دیر لگا ہے کام، حالانکہ وہ مراقبہ کرتا ہوتا ہے. تو فرمایا چھپ چھپ کر مراقبہ کرتا ہے مگر یاد الہی سے اس کا دل نہیں بھرتا. جب وہ دور یاد آتا ہے تو دل میں ایک ہک سی اٹھتی ہے کہ کتنا وقت مل جاتا تھا یاد الہی کے لیے، مگر اب مصروفیات بڑھ گئی ہے کہ انہیں مراقبوں کے لیے دل ترستا ہے، انہیں مراقبوں کے لیے دل ترستا ہے، مصروفیات بڑھ گئی. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، یعنی وہ اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھے رہے. جب اس کا ٹیسٹ لگ جاتا ہے، پہلے اللہ کی یاد کے لیے ہمیں بٹھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، نفس کو مار کر. جب اس کا مزہ آ جاتا ہے تو نفس پھر ڈھونڈتا ہے کہ ذرا فرصت ملے بیٹھ جا، پھر وہ ڈھونڈتا ہے تصور جانا کیے ہوئے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیورسٹی جیسے آزاد ماحول میں بھی رہ کر تقویٰ اور طہارت کی توفیق عطا فرمائی. یونیورسٹی کا ماحول سبھی جانتے ہیں، اس میں تقویٰ اور طہارت کی توفیق عطا فرمائی. ہم یونیورسٹی میں ایک کمرے میں کئی لڑکے رہتے تھے، 30-30 دن رہتے تھے مگر خاموش رہتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی تھی. اور یونیورسٹی کے لڑکے ہو اور بات چیت نہ ہو اور 30-30 دن گزر جائے، ایک دن تو چلو خاموش رہے. فرما خاموش رہتے تھے کیوں؟ کہ ہر کوئی یادیں ہلائیں میں مگن رہتا تھا، اپنے ذکر میں مشغول ہے، بات کس سے کرے. کمرے میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر وقت یادیں الہی میں لگے رہتے اور اپنا کام بھی کرتے رہتے. کھانا پکانا ہوتا، صفائی کرنا ہوتا، کپڑے دھونا ہوتا، وہ بھی ہوتا رہتا، آپس میں بات چیت نہیں ہوتی تھی. اور یہاں بیٹھ کر آپس میں بات چیت ہوتی، سب کی انکوائری ہوتی ہے، کون کہاں سے کیا کر رہا ہے، کتنا دیر کر رہا ہے، کون سا سبق ملا ہے، سب پتا ہے. انکوائری کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنے کام میں لگے رہے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں بس اس کام میں لگے رہے. ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے ہمارا نقصان ہوگا. ارشاد فرمایا جوانی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، خصوصاً کالج یونیورسٹی میں بہکنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں. شادی سے پہلے سومیہ داؤدی رکھتے تھے، اگر نفس پھر بھی نہ دبتا تو سومیہ وصال رکھتے تھے. جی کھانا بھی اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ تین لقمے ہی کھاتے تھے. دیکھو اپنے نفس کو ماننے کے لیے روزے رکھتے تھے مسلسل، پھر بھی نہ دبتا تو فرمایا کھانا ہی تھوڑا کھاتے تھے. یہ ہے یونیورسٹی کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے بچایا. تو جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر لے تو ان کے لیے بچنا بہت آسان ہے. آج تو یہ حال ہے کہ تین تین وقت کھاتے ہیں اور کھاتے بھی بڑا جم کر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو کیسے ہوتی؟ کیفیت تو بھوکا رہنے سے ہوتی ہے. نفس کو جتنا بھوکا رکھوں گے اتنی کیفیت بڑھتی ہے. لیکن خیر بھوکا نہیں رکھنا ہے، طبیعت کا کھاوے لیکن مراقبہ خوب کرے. بھائی پیٹ میں اتنا کچرا بھر لیں گے تو پھر وضو قائم رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا. کیفیت بھلا کہاں نصیب ہوگی اور سلوک بھلا کیسے طے ہوگا؟ سلوک طے کر رہے ہیں اور پھر آپس کی بات چیت اور کھانے پینے میں زیادہ وقت گزارنا، اس سے سلوک طے نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی سنت پر مر مٹنا بہت بڑا مجاہدہ ہے. نبی علیہ السلام کی سنت پر نفس کو دبانے کے لیے بہت کم کھاتے تھے، پھر اتباع سنت پہ پیٹ پر دو دو پتھر بھی باندھ لیتے تھے. کم کھاتے، یہ یونیورسٹی کے طلبہ کا حال ہے کہ کم کھاتے اور پھر سنت پر عمل کرنے کے لیے دو دو پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیتے تھے. سبحان اللہ، ہے آج کو یونیورسٹی کا طالب علم جو یہ سنت زندہ کر کے دیکھے؟ تو فرمایا ہم پیٹ پر دو دو پتھر بھی باندھ دیتے تھے تاکہ سنت کے ساتھ مناسبت نصیب ہو جائے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فنائیت ہو گئی تھی کہ مراقبہ کرتے پھر سو جاتے تو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی. ایسے ایسی حالت ہوگی تو پھر جاگ آتے اور مراقبہ کرتے پھر سو جاتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، حتیٰ کہ ایک ایک رات میں تین تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. تو کتنا مجاہدہ کرتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت میں آتے تھے خواب میں. آج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں رہا، عشق اور بات ہے. وہ مجاہدہ لوگ نہیں کرتے، وہ مجاہدہ لوگ نہیں کرتے تو بھلا وہ کیفیات کیسے نصیب ہوگی؟ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا مراقبہ اور مجاہدہ کریں گے اتنی ہی کیفیات ملے گی. ہم چاہے کچھ نہ کر کیفیات مل جائے تو یہ مشکل. بیعت ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں مگر حرام اور مشتبہ کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے، پھر کیفیت کہاں سے نصیب ہوتی؟ جی آنکھ کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق نہیں ہے تو پھر بھلا زیارت کہاں سے نصیب ہوگی؟ ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں اتباع سنت میں حال پیدا کرنے سے سلوک طے ہوتا ہے. اتباع سنت کا حال پیدا کرو، یعنی ہر وقت اس میں نبی کا کیا طریقہ ہے تو سلوک طے ہوگا. اس لیے ہر ممکن طریقے سے سنت میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ زوال سے نکل کر کمال کی طرف سفر شروع کریں. ہم نیچے گر رہے ہیں پھر ہم اوپر کی طرف سفر شروع کریں گے جب سنت پر چلنے کا عشق پیدا ہوگا. فرمایا آج کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ آنکھ کا پرہیز ہے، آنکھ کا پرہیز ہے نوجوانوں کے لیے بڑا مسئلہ. اگر وہ اس پر عمل کرے تو ان کا بہت سا سلوک آسانی سے طے ہو جائے گا. آنکھوں کی حفاظت کرے تو بہت سارا سلوک اس سے طے ہو جاتا ہے. آنکھ کی حفاظت کرنا بھی سنت ہے. کئی نوجوان تو اتنے کم حوصلے والے ہیں کہ کچے گھڑے کی طرح ٹپکتے رہتے ہیں. حضرت خواجہ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا تھا، وہ نفس کو اس طرح دبا کر رکھتے تھے کہ وہ تکلے کی طرح سیدھا رہتا تھا. آج نوجوان نفس پرست بنے ہوئے ہیں، اس لیے دل و دماغ بھی قابو میں نہیں ہے، ہر وقت ہی برے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ عرصہ رہے تاکہ آگ کا پرہیز سمجھ میں آ سکے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو آگ کا پرہیز سمجھ میں آ سکے، اور پھر وہ اپنی اصلی منزل کی طرف روا دوا نکلے۔ فرمایا اللہ والوں کا راستہ کہنے کو تو فقیری ہے، مگر حقیقت میں ایسا سکون ملتا ہے کہ ایسا سکون تو بادشاہوں کے دلوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہے وہ فقیر ہوتے ہیں، فقیر یعنی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، دنیا والوں کے فقیر نہیں ہوتے، اللہ کے فقیر ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا کا ایک فقیر ہوتا ہے پیسوں کا فقیر، اور ایک اللہ کا فقیر، یعنی اللہ کا فقیر کا معنی ہے محتاج۔ لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے دلوں میں ایسا سکون ہوتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو فوجیں لے کر حملہ کر دے کہ ہمیں بھی سکون میں حصہ دے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، کتنی تسکین یعنی سکون وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اگر اللہ کا نام کا سکون مل گیا تو پھر یہ سارا مجاہدہ ہے نا، کانٹے کی طرح ہے، اس میں سکون سے انسان زندگی گزار لے، سمجھے نا، سکون کے ساتھ۔ اللہ کے نام کی جب اس کو ایک لذت مل جاتی ہے تو پھر دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں وہ کانٹے کی طرح ہے، اس میں وہ سکون سے گزر جائے گا، تو نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، گزر جائے گا۔ تو یہ تو تھا جو تھا مجاہدے کا شوق کے بارے میں تھا۔ اب محبت الہی کا نشہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ستار ہے، اللہ تعالی ستار ہے، دوست دشمن سب کی ستاری فرماتے ہیں۔ ستاری کا لفظ تو سمجھ گئے کہ مٹی کے اندر ایک صفت ہے ستاری، ستاری کا معنی ہے چھپانا، عیوب کو، خرابیوں کو، نقص کو چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے بھی عیوب چھپاتے ہیں اور اپنے دشمن کے عیوب بھی چھپاتے ہیں۔ انسانوں میں سے آج یہ خلق نکلتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے ستاری کا جو صفت ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ دوسرے کے گناہ کا بھی شک ہو جائے تو اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اپنے گناہ کا یقین بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ فرمایا دنیا کا ہر انسان مخلص دوست ڈھونڈتا ہے، دنیا کا ہر انسان دوست ڈھونڈتا ہے تو کیسا مخلص؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کیوں مخلص نہیں بن جاتے؟ خود مخلص نہیں بنتا لیکن دوست مخلص ڈھونڈتا ہے، خود دیندار نہیں بنتا ہے، لڑکوں اور اولاد کو دیندار بناتا ہے، نہیں ہو سکتا، خود کو بننا پڑے گا۔ یاد رکھے جب تک کہ محبت الہی کی چنگاری سینے میں نہیں بھڑکے گی، محبت الہی کی چنگاری سینے میں نہیں بھڑکے گی، اس وقت تک اخلاص کی حقیقت نصیب ہونا بہت مشکل ہے، اخلاص بہت دور کی بات ہوگی۔ محبت کی چنگاری جب بھڑک جائے گی، بھڑکے گی، تو پھر اخلاص کی حقیقت نصیب ہو جائے گی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ یہ سوال قرآن مجید سے پوچھ لیجئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا مومن کون؟ جو ایمان والے تھے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک تو عام بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں انہیں ہر وقت محبت الہی کا نشہ رہتا ہے، نماز، رکوع، سجود، بلکہ ہر وقت اس کے تصور میں مگن رہتے ہیں۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، ایسے محبت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ محبت کا نشہ ہوتا ہے تو اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے بھی محبت کی شراب پی لی ہے، تو ہر وقت وہ نیکی کے کاموں میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، کہیں یہ کام، کہیں وہ کام، کہیں رونا، کہیں ذکر۔ تو یہ محبت کی شراب جو پی لیتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی نشہ آ جاتا ہے۔ نہ مجھے خبر تھی رکو کی نہ مجھے خبر تھی سجود کی، نہ مجھے خبر تھی رکو کی نہ مجھے خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. ہاں اللہ کا نقش جو تھا اللہ کے سامنے وہ جھک رہا تھا نماز میں، تو اللہ کو تلاش کر رہا تھا لیکن جھک رہا ہے نماز میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. فرمایا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو انسان جس کیفیت سے نماز پڑھے گا اسی کیفیت کا دیدار الہی نصیب ہوگا. ہماری نماز جیسی ہوگی ویسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جتنے خیالات اور وسوسے آتے ہیں یہ سب قیامت کے دن پردے بنا کر دیدار الہی کے سامنے حائل کر دیے جائیں گے. اس لیے فرمایا دنیا میں اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کا جو دیدار ہوگا تو وہ بھی صاف دیدار ہوگا. اور اگر یہاں پر ہمارے اندر وساوس جتنے ہوں گے تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا تو اس میں پردے ہوں گے. دیدار تو ہوگا لیکن ویسے ہی اتنا صاف نظر نہیں آئے گا جیسے اللہ والوں کو نظر آئے گا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے ایک رات میں 100 نوافل پڑھے، ایک رات میں 100 نوافل پڑھے، مگر کوئی رکعت ایسی نصیب نہ ہوئی جو خیالات سے پاک ہو. یہ بڑے اللہ والے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے 100 رکعتیں پڑھی، فرمایا ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہ ہوئی جو خیالات سے پاک ہو. آخرکار بہت روئے کہ حضوری کی کیفیت کب نصیب ہوگی. پھر اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ 100 نوافل میں ایک رکعت بھی خیالات سے پاک نصیب نہیں ہوئی، کیا کروں؟ شیخ کو جا کر بتایا. حضرت سید صاحب نے فرمایا تہجد میں میرے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تہجد میں میرے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. ایسی رقت طاری ہوئی کہ رو رو کر عجیب حال ہو گیا شیخ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا، کہ زندگی بھر کبھی ایسی نماز نہ پڑھی تھی. پھر یہ حال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا بھی چاہو تو بھلا نہیں سکتے. یہ حال ہو گیا، روز کہتا ہوں بھول جاؤ انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، الرحمن فاسألوا به خبيرا. ارشاد فرمایا رحمان کی شان پوچھنی ہو تو ہمارے عاشقوں سے پوچھئے، دنیا داروں کو رحمان کی شان کا کیا پتا؟ اللہ والے بلبل کی طرح اور دنیا دار کوے کی طرح، اللہ والے بلبل کی طرح اور دنیا دار کوے کی طرح. کس کی آواز پسند ہے؟ کوے کی پسند ہے. جہاں کہیں تذکرہ اچھی آواز کا آئے گا تو بلبل کا ذکر آتا ہے. تو فرمایا اللہ والے بلبل کی طرح ہے اور دنیا دار کوے کی طرح ہے، اس لیے وہی حقیقی قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت شان جباریت، شان جباریت غفوریت، بلکہ ہر ادا کے بارے ہمارے عاشقوں سے پوچھئے. عاشقوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ہر وقت اسی کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی باتیں کرو، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے کوئی گفتگو نہ کرے. تذکرہ کرنا ہو تو اللہ کا کرو، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا چاہتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں، چاہتی تھی اس وقت کا جو باطل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکا، کوئی بال بھی نہیں جلا سکا. وہ بلا جھجک آگ میں کود گئے مگر آگ ان کا ایک بال بھی نہ جلا سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی عشق میں ایسے سرشار تھے کہ انہوں نے آگ کی کوئی پرواہ نہ کی اور بے دھڑک آگ میں کود پڑے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نمرود میں آگ جلائی تھی نا، اس میں یہ عشق تھا، ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے نا، تو عشق کود پڑا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یعنی عقل تو سوچتی رہے گی ارے کیا کرتی، عشق تو خود پڑتا ہے ہمیشہ، عقل جو ہے نا وہ جائز ناجائز ٹھیک ہے یوں ہے یوں ہے یہ عقل کام کرتی ہے، اور عشق ارے کہ بنداس جاؤ، تو عشق تو آگ میں کود پڑا اور عقل ابھی محو تماشا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج ہم عقل دوڑاتے ہیں ابھی عشق نہیں ہوا ہے، جب عشق ہوگا تو ادھر ادھر کی سارے باتیں بھول جائے گا، بولے چلو واقعی آج بھی کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لے تو آج بھی آگ اسے گلے گلزار بنا کر بنا لے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایمان کی کیفیت پیدا کی جائے، تو آج بھی آگ اس پر سرد ہو جائے گی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ فرمایا جس جگہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے وہ مقدس جگہ ہے، مدرسے کے بارے میں بتا رہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے وہ مقدس جگہ ہے، جو جگہ قرآن پڑھنے کی ہو تو قرآن کی نسبت سے مقدس ہو جاتی ہے، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ قرآن کی برکت سے مقدس ہو جاتی ہے، قرآن کی نسبت کی وجہ سے وقت بھی برکت والا بن جاتا ہے، جس وقت میں قرآن کو سکھایا گیا پڑھا گیا وہ بھی مقدس بن جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں وہ اس خدمت کی نسبت سے بہترین انسان سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو مدرسے ہیں مکاتب ہے جس میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور تختی پڑھائی جاتی ہے آگے اماں اور قرآن، تو وہ سب مقدس جگہ ہے کیونکہ قرآن ہی سکھایا جاتا ہے بچوں کو، تو وہ قرآن سکھانے والے استاد سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور وہ جو قرآن سکھایا جا رہا ہے اس سے بھی محبت، اور ان جگہوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، وہ اس خدمت کی نسبت سے بہترین انسان سمجھے جاتے ہیں جو قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں۔ اس چیز کا پورا پورا احساس کل قیامت میں ہوگا کہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کی کیا شان ہوگی۔ قرآن مجید سے مراد پھر تختی اور کناری قاعدے پڑھنے والے قرآن میں نہیں، وہ بھی قرآن کی خدمت ہے یاد رکھنا، اور جو حدیث پڑھا رہے وہ بھی قرآن کی خدمت ہے، جتنا بھی علم پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں چاہے چھوٹے ہو اور بڑے ہو وہ سب قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم اس ظہر کے بعد جو حلقہ لگاتے ہیں سیکھنے سکھانے کا، وہ اسی حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ اس مادہ پرستانہ ماحول میں اس کا سمجھنا بعض لوگوں کے لیے ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کی آیات کی ترتیب میں بھی بڑی حکمت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ کی دیواریں اٹھائی یعنی اس کو بنایا، حضرت اسماعیل بھی ساتھ تھے مگر ان کا نام آخر میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کو بنایا تو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا، اس کے بعد اخیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ کعبے کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر کے شریک ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں اس لیے ان کا نام پہلے آیا، پھر ضمناً حضرت اسماعیل اسلام کا بھی نام آ گیا، اس لیے کہ بڑوں کی دعائیں اور توجہات ہوتی ہیں، بڑوں کی برکات بھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے قرآن حکیم نے جب کعبہ کا تذکرہ فرمایا تو اصل صحرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر باندھا کہ انہوں نے کیا، اور اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کام چھوٹے کرے مگر وہ برکت کے لیے اپنے بڑوں کا نام لے، چھوٹے کام کرے لیکن بولے کس نے، بولے نہیں ہمارا کوئی نہیں ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تو نام بڑوں کا لیا جائے تاکہ بڑوں کی برکات اور دعائیں بھی اس میں شامل ہو جائے، اس لیے بھی جب کام کو بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھیں گے تو عجب اور تکبر کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جی فرمایا جو ادارہ بھی اخلاص سے شروع کیا جائے، جو بھی ادارہ اخلاص سے شروع کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، جس کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے تو اللہ اس کو پھر چلاتے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ کام تو وہ ضرور کریں مگر نفس اور شیطان کی مکاریوں سے بچنے کے لیے نام اپنے بڑوں کا لیتے رہیں. کام ضرور کریں لیکن نام اپنے بڑوں کا لیتے رہیں. بڑوں کی دعائیں اور توجہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ادارے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. اداروں میں کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کام قبول ہو جائے. قرآن کی ترتیب ہے کہ کام جماعت کرے مگر نام بڑے کا آئے تاکہ اتحاد اور برکت شامل ہو جائے. اگر بڑے کا نام لیا جائے تو بڑا آدمی بھی اسے اللہ کا فضل سمجھے تاکہ اللہ کے فضل سے کام چلتا رہے. جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے کرم سے ہوگا, جو کچھ ابھی ہوا وہ بھی اس کے کرم سے ہوگا. فرمایا معلمات اور طالبات میری ایک بات لکھ لیں, مدرسے چلانے والوں کے لیے خاص ہدایت ہے. فرمایا معلمات اور طالبات میری ایک بات لکھ لیں کہ جب تک اپنے آپ کو مٹا کر کام کریں گے تو کام آگے بڑھے گا. اپنی پوزیشن مٹا دے, یہ بات یاد رکھیں. ہم اپنی پوزیشن کے ساتھ کام کریں گے تو علم تو پھیلے گا لیکن عمل وجود میں نہیں آئے گا, زندگیاں تبدیل نہیں ہوگی. تو فرمایا جب تک اپنے آپ کو مٹا کر کام کریں گے تو کام آگے بڑھے گا, اور جب کوئی اپنی ذات کو آگے کرے گا تو اللہ کے فضل کا فیض بند ہو جائے گا اور ادارے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. یہ تو راستہ ہی مٹنے کا ہے, اپنے آپ کو مٹا کر کام کریں گے تو کام آگے بڑھے گا اور پھلے اور پھولے گا. اگر ریا اور دکھاوا ہوگا تو تباہی ہوگی, ریا اور دکھاوا ہوگا تو تباہی ہوگی. ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, ربنا وجعلنا مسلمین لک. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر حقیقتاً بنتے نہیں ہیں. مسلمان بننا اور بنانا بڑا مشکل کام ہے. مسلمان بننا اور مسلمان بنانا بڑا مشکل کام ہے, اور جو بناتا ہے وہ پتا پاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم, مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. فرمایا یہ مسلمان, مسلمان کو پہچاننا ہو تو دو علامتیں بتائی. حقیقی مسلمان کو پہچاننا ہو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو سمجھو یہ حقیقی مومن ہے. یہ ذکر و مراقبہ سے ہمیں حقیقی مومن بننا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہی خالی کرتے رہنا ہے, اس کے ذریعے سے ان صفات کو لانا ہے. اگر صفات نہیں آ رہی ہے تو پھر کھیل ہو رہا ہے, حقیقت نہیں ہے. تو صفات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر صفات آئی کہ نہیں آئی. یاد رکھیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا, زبان سے کہنا اور بات ہے, دل سے کہنا اور بات ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ مسلمان نہیں بنی اور زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ, بڑے مزے لے لے کر کہہ رہے ہیں, لیکن نگاہ تو مسلمان نہیں ہے, دل ابھی مسلمان نہیں ہے. تو یہ ذکر کرنے سے دل اور نگاہ کو مسلمان کرنا ہے. تو مومن کی کیا علامتیں بتائی؟ دو علامتیں ہیں کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے لوگ. ہاتھ زیادہ مردوں کا چلتا ہے اور زبان زیادہ عورتوں کی چلتی ہے, تو دونوں کے فتنے سے محفوظ رہے کہ ہمارے ہاتھ نہ چلے. تو بیوی شوہر کے ہاتھ سے محفوظ رہے اور شوہر بیوی کی زبان سے محفوظ رہے تو حقیقی مومن بن گئے دونوں, دونوں حقیقی مومن بن گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر مسلمان بننے کی دعا مانگ رہا ہے, حقیقتاً وہ مخلص اور سچے مسلمان بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. کیونکہ جو جتنا مرضی مخلص بن جائے مگر وہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہے گا. حقیقی مسلمان بننے کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, حقیقی مسلمان بننے کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے مخلص مسلمانوں کی یہ بھی علامت ہوتی کہ اپنے بارے میں ہمیشہ لرزہ اور ترسا رہتا ہے. مخلص جو ہوتا ہے وہ کام کر کے اکڑتا نہیں ہے بلکہ کام کر کے ڈرتا ہے. اخلاص کی علامت کام کر کے ڈرتا ہے اور وہ کام کر کے اکڑتا ہے. تو ڈرنا یہ اخلاص کی علامت ہے, اکڑنا یہ اخلاص نہیں ہے. ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں بڑی عجیب و غریب کے دل تک اترتی چلی جاتی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ جگہ میں نے بنا دی ہے, یعنی بیت اللہ بنا دیا, جگہ میں نے بنا دی ہے, اب اس کو آباد کرنے والا کوئی بھیج دے. ربنا وابعث فیہم, یعنی جو بیت اللہ بنایا اس کے بعد دعا مانگی نا کہ اللہ بیت اللہ تو بن گیا ہے, اب اس کو آباد کرنے والا کوئی بھیج دے. جیسے اس مسجد نے, مسجد بنانے والوں نے مسجد بنا دی, اس کے بعد لگتا ہے انہوں نے دعا بڑے دل سے مانگی ہوگی کہ اللہ اب آباد کرنے والا کوئی بھیج دے, تو ان کی دعا قبول ہوگی. ارے سمجھے کچھ؟ تو بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے مسجد کی, مسجد ہوئی نہیں اور دعا مانگو تو کیا بھرے گی, آباد کریں گے؟ تو پہلے مسجد بنائی پھر دعا مانگی, تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور مسجد کو آباد کر لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور دعا مانگے کہ اللہ اس کو آباد کرنے والا بھیج دے, تو انہی کی نسل میں سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس بیت اللہ کو آباد کیا. تو ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے, بلڈنگ بنا دی, تو اللہ اب اس کو آباد کرنے والا کوئی اچھا معلم بنا دے, بھیج دے جس کو آباد کرے, کیونکہ بلڈنگ تو خالی پڑی رہے گی. اصل آباد ہو, لوگ آ رہے ہوں, اس میں علم سیکھ رہے ہوں, سکھا رہے ہوں, تو یہ ہے اس کا آباد ہونا. مسجد یہ دیواروں کا نام نہیں ہے, اصل اس میں عبادت کی جائے اس کا نام مسجد ہے. یا اللہ مدرسے کو چلانے والا متقی اور پرہیزگار لوگ دے تاکہ اس کا چلانا آسان ہو جائے. مدرسہ بنانا آسان کام مگر اس کو چلانا بہت مشکل کام. لوگ مدرسہ چلانے کے لیے پیسہ مانگتے ہیں مگر نیک پرہیزگار کام کرنے والے نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں نا, مال مانگے لیکن مخلص اساتذہ مانگے, مخلص معلم مانگے. جس طرح مدرسے کے لیے مالی انتظامات ضروری ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری مخلص کام کرنے والے مانگنے کی ضرورت ہے. کارکن مانگنے میں بہت کمی کی جاتی ہے, لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی پیسے مانگتے ہیں, کام کرنے والے نہیں مانگتے. اخلاص والے بندے مانگو, اخلاص والے بندے مل جاتے ہیں تو کام بہت جلدی آگے بڑھ جاتا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ مخلص کام کرنے والے مانگنے چاہیے تاکہ ہمیشہ کام چلتا رہے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا ہے, یعنی ہر انسان کی دعا ہوتی ہے کہ میری جو آرزو ہے وہ پوری ہو جائے. اب میری آرزو کیا ہے کہ زیادہ زیادہ مال مانگ رہا ہے, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. بولے اس کے بجائے تو اس کو آباد کرنے والا مانگ. فرمایا آج ہم بھی یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے ادارے میں کوئی ولی یا مجدد پیدا کر دے. اپنے لیے ماں باپ بھی اپنی اولاد میں مانگے دعا کہ اللہ میرے اولاد میں بھی کوئی مجدد پیدا فرما, کوئی ولی پیدا فرما جو دنیا میں کام کرے, یا ایسی کوئی بچی پیدا کر دے جو قطب یا مجدد کی ماں بن جائے. ہر معاملے میں ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو, مانگنے میں کمی نہ کرے. اگر معلمات کے اندر نیکی اور تقویٰ ہے تو اس ادارے کا فیض چل پڑتا ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگ مہیا فرما دے جو اخلاص سے کام کرنے والے ہوں. یہ دعا مانگے کہ اللہ ایسے لوگ عطا فرما جو اخلاص سے کام کرنے والے ہوں. فرمایا جب مکان بنتا ہے تو کانکریٹ اور اینٹیں بنیاد میں ڈالی جاتی ہے. مکان بنتا ہے تو نیچے پتھر اور کانکریٹ اور اینٹ اور سیمنٹ زیادہ ڈالا جاتا ہے, یہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پورا بوجھ اس کے اوپر ہونے والا ہے, بنیاد ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کانکریٹ اینٹ کی طرح سمجھے کہ ہم بھی کہ بنیاد ہے, کہ آگے جو لوگ دین سیکھیں گے وہ ہمارے پاس سے سیکھیں گے, تو ہمیں بھی بنیاد کی طرح یہاں محنت ایسی کرنی چاہیے تاکہ لوگ ہم سے دین سیکھے. تو فرمایا کانکریٹ اور اینٹ کی طرح سمجھے تاکہ اس عاجزی انکساری کی وجہ سے کام قبول ہو جائے. اور کانکریٹ اینٹ بنا اس لیے کہ وہ اس کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ سارے بوجھ کو اٹھا رہا ہے. عاجزی بھی اس کے اندر ہے. جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کس کو بھیجیں گے جن کا اخلاص ادارے کو چار چاند لگا دے گا. جی یاد رکھیے اگر 110 منزلہ عمارت بھی بن جائے پھر بھی سارا وزن کس پر ہوگا بھائی؟ بنیاد پر ہوگا, بنیاد پر بنا. اس لیے اداروں کی بنیاد میں لوگ بڑے مخلص اور نیک ہونے چاہیے. جہاں اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے, جو مدرسہ بن رہا ہے تو پہلے اس کے بنانے والے یعنی مخلص ہو, اس کی نیتیں خالص ہو. جتنی ان کی نیت اخلاص والی ہوگی تو پھر اس کے ذریعے سے کام اچھا چلے گا. مسجد بنانے والے بھی ان کی نیتیں خالص ہوگی تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کا کام پھیلائیں گے اس مسجد سے. بعض مرتبہ مسجدیں تو بن جاتی ہیں, بنانے والوں کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا. بس اتنی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے, ارے اخلاص رکھتے ہیں تو اس کے بعد بہت فائدہ ہوتا ہے. فرمایا غذا کے ذریعے سے علاج. ایمان کی روشنی اور ظلمت کفر کا واضح فرق ہے. ایمان کی روشنی اور ظلمت کفر, کفر میں ظلمت ہے اور ایمان میں روشنی ہے. کفر میں ظلمت ہے اور ایمان میں روشنی ہے, اس کا واضح فرق ہے. یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کا فرق. اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے بھائی؟ کہ نہیں بھائی, مروں کو سمجھ میں نہیں آتا اندھیرا اور روشنی کیسی ہوتی ہے. تو پھر اس کو کہیں گے بھائی علاج کرا اپنا, کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں. اس کفر کی نحوست کے اثرات نباتات جمادات تک پہنچ جاتے ہیں. یوروپ کے پھل میں مزہ نہیں ہے, کیوں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کفر والی زندگی ہے, تو اس کے اثرات بھی پھلوں پر پڑتا ہے. بتاؤ, ہم نے کبھی نہیں سوچا. دیکھو اتنا ظلمت کا اثر سبزیوں پر پھلوں پر بھی پڑتا ہے, جانوروں پر بھی پڑتا ہے. تو کہہ رہے کہ یوروپ کے پھل میں مزہ نہیں ہے اور پھولوں میں خوشبو نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے یہاں کمرے میں ایک سیب پڑا ہو تو سیب کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جائے گی. ایک آم ہو تو اس میں کیسی خوشبو ہوتی ہے. کسی گھر میں کوئی آم پڑا ہو تو وہ بھی پورے گھر کو مہکا کر رکھ دیتا ہے. یوروپ میں پھلوں میں ذائقہ نہیں, پھلوں میں خوشبو, پھولوں میں خوشبو نہیں, اور انسانوں میں وفا اور ایمان نہیں. یوروپ کی لائف میں وفاداری نہیں, اپنے مطلب سے دوستی, مطلب پورا ہو گیا ختم. اور دوستی ایسی ہوگی کہ ہم جیسے سمجھیں گے یار یہ تو بہت پکا ہمارا دوست ہے. نہیں, ان کی لائف میں وہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم ادھر جائیں گے تو یار اتنا اچھا آدمی ہے, پھر بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کرے تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. فرمایا ہر موسم میں جو پھل ہوتا ہے تو اس موسم کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اسی میں موجود ہوتا ہے. ہر موسم کا جو پھل ہوتا ہے تو اس وقت کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اس پھل میں ہوتا ہے. اللہ کے ایک عجیب نظام ہے. اس لیے موسمی پھل کھانے سے بہت سے فوائد ملتے ہیں. موسم کا پھل کھائے اس سے فائدہ ملتا ہے. موسمی پھل اور سبزیاں علاج بالغذا کا درجہ رکھتی ہے, تو گویا غذا سے علاج ہو رہا ہے. موسم کے اندر انہیں مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت سی بیماریوں سے انسان کا بچاؤ ہو جاتا ہے. فرمایا جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کر دی کہ وہ اپنی بیماری کا علاج بالغذا کرتے. جانور کیا کرتے, کوئی گھاس جا کر کھا لیتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. جانور گولی نہیں کھاتے بلکہ ٹیکا نہیں لگواتے, شربت نہیں پیتے, مگر اپنا علاج غذا سے کرتے. اگر حیوان اپنا علاج غذا سے کر سکتے ہیں تو کیا اشرف المخلوقات انسان اپنا علاج غذا سے نہیں کر سکتے؟ ہم بھی اس طریقے سے کھانا کھائے جس سے ہمارا علاج ہو جائے. ایک جنگل میں ایک ہاتھی کو, ایک واقعہ سنیے, ایک جنگل میں ایک ہاتھی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے 100 فٹ اونچے درخت کو پہلے دائیں بائیں ہلایا. 100 فٹ اونچا درخت, اس کو پہلے دائیں بائیں ہلایا, फिर अपने दांतों से उसको जड़ों समेत उखाकर फेंक 100 फीट ऊंचे दरख्त को। एक हाथी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया, उसके बाद उस दरख्त की जड़ें चबाना शुरू की। साथ वाले दोस्त ने बताया कि लगता है कि हाथी बीमार है और उसे यह फहम है कि दरख्त की जड़ें चबाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसे बहुत से वाकियात हैं कि जंगल के जानवर, जंगली जानवर गिजा से ही अपना इलाज करते हैं। जी सवाल ये पैदा होता है कि अगर जानवर गिजा से अपना इलाज कर सकते हैं तो क्या इंसान गिजा से अपना इलाज नहीं कर सकते? इलाज था, लेकिन आज की जो साइंस की टेक्नोलॉजी ने हमें वो बंद कर दिया, वरना जड़ी बूटियों से इलाज होता था ना हमारा। अरे होता था कि नहीं होता था? अभी आजकल उसको खत्म किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इंसान को हमें मारना है, उसको परेशान करना है, और वो माल जितना कमाए उसके माल को हमें लूटना है। तो ऐसी दवाई बना दी कि जो हमें लग रहा है सेहत, और वो बीमारी को बढ़ाती है, और वो मुसलसल दवा खाते रहो और पैसा कमा कमा कर उनको देते रहो। उन्होंने ऐसी चाल चली है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो वरना हमारा इलाज गिजा से ही हो रहा था, लेकिन वो सारा बंद हो गया। फरमाया जानवरों में बंदर बड़ा चालाक और फुर्तीला जानवर समझा जाता है। बंदर भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज गिजा से ही करता है। बंदर एक जगह इंडिया में बंदर बहुत ज्यादा थे, लोग उनके हाथों बहुत तंग थे। औरतों ने मर्दों से शिकायत की कि ये बंदर बच्चों के कपड़े भी उठाकर ले जाते हैं और दरख्तों पर चढ़कर दिखा दिखा कर फाड़ते हैं। घरों में से तो उठाकर ले गए और ऊपर जाकर वो अजीब मखलूक है, दिखा दिखा कर फाड़ते हैं, उनका कोई इलाज करे। मर्दों ने सोच विचार करके एक तरकीब इख्तियार की। उन्होंने जहर आलू तो रोटियां बनवाई। मर्दों ने कहा कि अच्छा रोटियां बनो, उसमें जहर डाल दिया, और फिर उन्हें मकानों की छतों पर बिखेर दिया। जब बंदों ने इतनी ज्यादा तादाद में रोटियां देखी तो बहुत हैरान हुए कि आज तो बड़ी इज्जत और मोहब्बत से हमारे रोटियां बनी है। तो हैरान हुए, कभी तो हमें छीनना पड़ता था घर में जाकर, और आज तो हमारे लिए बिछा दी है। वे बड़े चालाक होते कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसा तो कोई करता है। रोटियां देखी तो बहुत हैरान हुए, अपने बड़े बड़े गुरु घंटाल बंदरों को बुलाया। उनमें एक अमीर होता है, बंदरों की जमात में अमीर होता है, वो एक आवाज लगाता है, सब उसके पीछे पीछे चलते और कोई उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। तो जब रोटियां देखी तो उन्होंने कहा पहले अमीर साहब को बुलाओ। तो अमीर साहब आए और देखा, रोटी को सूंघा, उन्होंने आकर रोटियों को सूंघा और उन टुकड़ों का जायजा लिया। थोड़ी देर के बाद सैकड़ों की तादाद में बंदर अपने अपने मुंह में ये सब चले गए। रोटियां देखी और उनका अमीर चला गया, उनके साथ साथ ये भी चले गए। और वहां जाकर एक दरख्त की टहनी सबके हाथ में थी, किसी खास दरख्त की टहनी लेकर आए। पहले वो टहनी चबाते फिर टुकड़ा खाते, इस तरह वो तमाम रोटियां खा गया और लोगों को मुंह चढ़ाकर चले गए। ये देखो हम मरे नहीं, तुम्हें मानना चाहते थे तो उसका इलाज लेकर आए थे, बोले इसको खाओ और इसको खाओ तो जहर का असर नहीं करेगा। और फिर उनको टाटा बाय बाय कि फिर दूसरे दिन और भेजना, हम खाते रहेंगे। तो फरमाया हमारे मुल्कों में ईमान की बरकत, मुलाहजा फरमाइए कि फल जायकेदार है। हमारे मुल्कों में है क्या नहीं, फलों में अभी भी कुछ जायका है, फूल खुशबूदार है, इंसानों में मोहब्बत और वफा है, अवाम के अंदर इस्लाम के खातिर आपस में मोहब्बत पाई जाती है। यूरोप में ये नेमतें नदारत, यूरोप में नेमतें नहीं मिलती, वहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर वक्त खाने और कमाने के लिए भाग रहे हैं। कमाते क्यों हैं? इसलिए कि अय्याशी करेंगे बस। हमारे यहां अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत दे रखी है, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा शुक्र करना भी जरूरी है। गर्म मौसम भी है, ठंडा मौसम भी है, फल भी है, सब्जियां भी है, जरखे जमीन भी है, पहाड़ भी है, मौसम खुशगवार भी है, सेहत अफजा मकामात भी है, फूलों के बागात भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, और उबलते हुए चश्मे भी है। अल्लाह ने सारी नेमतें दी है। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसुहा, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکو. اللہ نے اتنی ساری نعمت ہمیں دی ہے, ہم اس نعمت کی قدر کریں. بس آج کے دن اتنا ہی ہے, تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لے, گردن کو جھکا لے, اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نجعلك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من السمم والبكم والبرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشقاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، مالداری کے شر سے ہماری حفاظت فرما، آزمائش کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، بدبختی کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، مقدرات کے برے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی ہنسی مذاق اڑانے سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ نعمت کے چلے جانے سے ہماری حفاظت فرما، عافیت کے چھین جانے سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، ایسے کاموں سے حفاظت فرما جن کاموں سے آپ کو غصہ آ جاتا ہے. یا اللہ ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، ہٹ دھرمی سے ہماری حفاظت فرما، دلوں کی پھٹن سے ہماری حفاظت فرما، شہرت سے ہماری حفاظت فرما، دکھاوے سے حفاظت فرما، نفاق سے حفاظت فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، غفلت سے حفاظت فرما، سخت دلی سے حفاظت فرما، محتاجگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما، صاف اور پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، رضا بالقضا والی زندگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے کانوں میں برکت عطا فرما، ہماری آنکھوں میں برکت عطا فرما، ہمارے دماغ میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے ہاتھوں میں برکت عطا فرما، ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، ہمارے درسوں میں برکت عطا فرما، ہماری باتوں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.